بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28 جنوری 2005، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں عدل و انصاف اور قرابت داروں سے حسن سلوک کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے مرتبہ آپ کو یاد ہوگا، خطبہ جمعہ کی جو بھی وضاحت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح تھی وہ مکمل کر لی تھی اللہ کے فضل و کرم سے. البتہ خطبہ ثانی کے آخری حصے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 جو ہے وہ شامل ہے، اہتمام سے پڑھی جاتی ہے یہاں بھی اور مساجد میں بھی. وقت کی کمی کی وجہ سے اس کا صرف ترجمہ ہی ہم کر سکے تھے، اس آیت کا کسی بھی درجے میں حق ادا نہیں ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خطبہ ثانی میں شامل کی، اور اس وقت سے اب تک جو ہے اہتمام سے اس کو شامل رکھا گیا. اور اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر اور شر، ہر وہ باتیں کہ جن کو کرنے کا حکم ہے، اور ہر وہ چیز کے جس سے منع کیا گیا جو شر ہے، ان سب کو جامعیت کے ساتھ اللہ نے ایک آیت میں سمو دیا، وہ عظیم ترین آیات میں سے ہے قرآن مجید. چنانچہ بعض علماء کے اقوال یہ بھی ملتے ہیں کہ سورہ نحل ہی میں قرآن کی شان میں یہ الفاظ آئے کہ ہر چیز کی وضاحت اس میں ہے، تبیانا لکل شیء. علماء نے کہا کہ یہ آیت اس دعوے کی ایک بہت بڑی گواہی ہے، بہت بڑا ثبوت ہے، اور اس یہ ایک آیت ہے یہ بھی قرآن مجید میں اس امر کی وضاحت کے لیے کافی. تو یہ ان آیات میں سے ہے، اس لیے اس پر ہمیں کچھ غور کرنا ہوگا، اس کے مفہوم پر، اس کی جامعیت پر. اور جسے کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن ہمیں سمجھنا ہے اسے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، مثبرات کیا ہیں، یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے. دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین اوامر کا ذکر فرمایا اور تین نواہی کا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى. اللہ تعالی حکم دیتا ہے، امر فرماتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اصطلاح آپ نے سنی ہوگی. تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، تین سے روکا ہے. کس کا حکم دیا؟ عدل، نمبر دو احسان، نمبر تین إيتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنا، اپنا مال رشتہ داروں کی ضرورت پر خرچ کرنا، یہ تیسری چیز. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تین چیزوں سے منع کر دیا. نمبر ایک فحشاء، بے حیائی کا جو کام بھی ہے وہ فحشاء میں شامل. وَالْمُنْكَر، تمام منکرات. اب منکر کسے کہتے ہیں، اس کی میں وضاحت کروں گا. اجمالاً یہ سمجھ لیجئے کہ جس چیز سے بھی فطرت انسانی جسے ناگوار محسوس کرتی ہے، وہ کام جنہیں کرنے سے آپ کا جو ضمیر ملامت کرتا ہے وہ سب چیزیں جو ہے منکرات میں شامل ہیں. اور تیسری چیز فرمائی والبغض, سرکشی, طغیانی, اپنی حدود کو پھلانگنا, حدود سے تجاوز کرنا, دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا. میں نے خاص طور پر شیخ الہند کا جو ترجمہ ہے اور تفسیر عثمانی پاکستان کے جو کہیے کہ پہلے شیخ الاسلام تھے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جو حواشی ہیں انہی کی مدد سے میں نے اس کی وضاحت یہاں پر سامنے درج کی ہے کہ عادل میں کیا کچھ شامل ہے. لفظ عادل پہلا حکم دیا عادل کا, ان اللہ یأمر بالعدل, عادل و انصاف, لیکن یہ لفظ بڑا بھرپور ہے. چنانچہ وہ لکھتے ہیں آدمی کے تمام عقائد, تمام اعمال, اخلاق, معاملات, جذبات اعتدال اور انصاف کے ترازو میں تلے ہوئے ہوں, یہ ہے عدل کا تقاضا. تمام عقائد, اعمال, معاملات, اخلاق, جذبات, ان سب میں عدل ہو, اعتدال ہو, انصاف ہو, یہ ہے پہلا لفظ ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. اور عدل ان تمام پہلوؤں سے ہے, چنانچہ اس کو جب ہم کھولیں گے تو وہ کیا ہوگا. عقائد میں عدل کیا ہے؟ اس کائنات کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ توحید. قل هو الله احد, اور عقلی ثبوت بھی ہے اس کا. جتنا زیادہ انسان مشاہدہ کرے گا اس کون و مکان میں, زمین و آسمان میں اور مظاہر فطرت میں, ایک بات تو لازماً پختہ ہوگی, وہ یہ ہے کہ کوئی ایک ہی دماغ ہے, کوئی ایک ہی حکمت ہے, کوئی ایک ارادہ ہے, کوئی ایک اختیار ہے جو پیچھے کار فرما. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, سورہ انبیاء میں بڑے سادہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو بیان فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں اگر ایک سے زیادہ الہ معبود ہوتے, حاکم ہوتے, با اختیار ہستیاں ایک سے زائد ہوتی تو یہاں تو فساد بچ جاتا, ایک کھینچ تان ہوتی. اذن لذهب كل الہ بما خلق, اگر مختلف خالق ہوتے تو ہر ایک جو ہے اپنی مخلوق کو لے کر اور کائنات کے تخت حکومت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے وہ دھینگا مشتی کرتا, زور آزمائی کرتا, کھینچ تان ہوتی, اقتدار کی رسہ کشی ہوتی. آپ کے سائنس, آپ کی ٹیکنالوجی جتنی آگے بڑھے گی اتنا ہی یہ بات پختہ ہوگی کہ نہیں, ایک ہی نظام, ایک حکمت, ایک ارادہ, ایک مشیت, ایک اختیار. تو اس سب سے بڑی حقیقت کا انکار جو ہے وہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. اسی لیے قرآن میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم, یہ سب سے بڑی ناانصافی. اتنی جلی حقیقت کا انکار کرنا دھڑلے سے, اور اپنے معبود کے حوالے سے اللہ کے ساتھ ظلم ہم کر رہے ہیں, اللہ کے معاملے میں ہم ظلم کر رہے ہیں. وہ معبود برحق جو مالک ہے, رازق ہے, خالق ہے. لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اس کی کوئی بخشش نہیں. ہاں, دنیا میں انسان کو اگر ہوش آ جائے تو کسی شخص کی عمر 70 برس ہے اور وہ زندگی کے ساری عمر بھی شرک کرتا رہا ہو, لیکن موت سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی, سچی توبہ, توحید پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. لیکن اگر اسی شرک کے ساتھ وہاں پہنچے گا تو وہاں اس کے لیے کوئی معافی نہیں, اور تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. یہ اللہ نے خود اپنا ضابطہ بیان فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. یہ ظلم کی وہ شکل ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے. ایک انسان کو اللہ نے کہاں پہنچایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسئول ملائک بنایا، اسے عقل عطا کی، اسے سمع و بصارت دی، اسے خود شعوری دی، اور وہ اتنی بڑی حقیقت کا انکار کر رہا ہے، ڈھٹائی کے ساتھ جھٹلا رہا ہے، ایسے شخص کے لیے کوئی معافی نہیں. ہاں اس سے کم تر گناہوں میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا، یہ اس کی اپنی سنت ضابطہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس سے کم تر جو ہے گناہوں پر جری ہو جائے، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، وہ بخش سکتا ہے. لیکن اس نے طے کر لیا کہ شرک کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے. تو عقائد میں عدل کیا ہے؟ عدل کا تقاضا توحید کا اقرار، ایک اللہ، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہی نہیں تنہا ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں اس کے ساتھ، اور اس میں عدم اعتدال شرک، ان الشرک لظلم عظیم. اس سے آگے چلیے، اعمال میں عدل کیا ہوگا؟ جب اللہ کو مان لیا اور اللہ سے عہد کیا، ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور ہمیشہ کریں گے زندگی کے آخری سانس تک، اب عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اس عہد کو پورا کیا جائے، حقوق اللہ بھی ادا ہوں، حقوق العباد بھی. جن چیزوں کو اللہ نے فرض اور واجب قرار دیا، اگر اس میں ہم نے ڈنڈی ماری تو عدل سے پھر گئے، کوئی گنجائش نہیں. جو فرائض اور واجب اللہ کی طرف سے معین ہو چکے ہیں، اس میں کمی کی کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. کوئی شخص کہے میں نماز تو نہیں پڑھتا اور بہت سے نیک کام کرتا ہوں، تو وہ عدل کی پٹڑی سے اترا ہوا ہے. اسے کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرض کی ہوئی شے کو جو ہے اور اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھے اور اپنے آپ کو مستثنیٰ سمجھے؟ عدل کے خلاف اعمال میں عدل، تمام فرض اور واجبات کو ادا کرنا، اور جو حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، جن سے روک دیا گیا، جنہیں بتا دیا گیا کہ جن کو کرنا گناہ ہے، ان سے باز آ جانا، یہ عدل کرنا. اگر آپ یہ نہیں کر رہے میں اور آپ، تو ہم عدل نہیں کر رہے، کوئی بھی کیسے بچتا. معاملات میں عدل کیا ہوگا؟ آپس کے معاملات، ایفائے عہد ہے، کسی سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کیا جائے، کسی سے کوئی امانت کا معاملہ ہے اس میں خیانت نہ کی جائے. اور عدل کے حوالے سے قرآن نے تو جو اس معاملے کو اپنے منطقی انتہا تک پہنچایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اہل ایمان، عدل و انصاف کے قائم کرنے والے اور اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. کس حد تک عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے؟ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اگر عدل و انصاف کی بات تمہارے والدین کے خلاف یا تمہارے اپنے خلاف یا رشتہ داروں کے خلاف بھی جاتی ہو، تب بھی عدل پر قائم رہو. اس لیے کہ انسان یہاں پر ڈنڈی مارتا ہے، اس کے لیے اپنے تولنے کے باٹ کچھ اور رکھتا ہے، وہ دوسروں کو کسی اور باٹ سے تولتا ہے. معاملات میں عدل یہ ہے کہ سب کو ایک ہی باٹ سے تولو. اگر محبت ہے تو اس کی وجہ سے ڈنڈی نہ مار جانا. بات تو جو شخص کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اور وہ رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہے، میرے اپنے خلاف جا رہی ہے، والدین کے خلاف جا رہی ہے، غور کرے اور دیکھے کہ جو عدل ہے اس کا ساتھ دینا، یہ نہیں کہ محبت ان سے ہے لہذا ان کا ساتھ دینا ہے، نہیں. یہی بات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی تھی. مدینہ میں جب آپ تھے اور وہاں یہود بھی آباد تھے، اگرچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو نہیں مانا، پتہ انہیں خوب تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہ عدل و انصاف کرتے ہیں. چنانچہ اگر کسی یہودی کا کسی مسلمان سے جھگڑا ہوتا تھا اور یہودی کو پتا ہو کہ میں اس معاملے میں حق پر ہوں، تو اس کو گھسیٹ کے لے جاتا تھا مسلمان کو، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں وہ فیصلہ کرے. انہیں پتا ہے کہ یہاں اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے کہ یہ میرا امتی ہے اور یہ میرا منکر ہے. فیصلہ عادل و انصاف کرو. اور ہوتا اسی طریقے سے قرآن مجید نے اس بات کو جہاں اس اینڈ کو بیان کیا کہ یہ نہ ہو کہ محبت اور رشتہ داری اور قرابت داری اور عزیز داری اس کی وجہ سے تم عادل و انصاف سے ہٹ جاؤ, وہیں دوسرے اینڈ کو بھی بیان کر دیا کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. مسلمانوں عدل و انصاف پر قائم رہنے والے اللہ کے گواہ بنو اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم راہ عدل سے حق ہٹ جاؤ, منحرف ہو جاؤ. نہ محبت نہ دشمنی تمہیں عدل سے ہٹا سکے. یہ ہے معاملات میں عدل. تو ان اللہ یأمر بالعدل, کہاں کہاں تک اس کی جو ہے اس کی رسائی ہے اس ایک لفظ کی, تمام گوشے جو ہیں وہ کور ہو رہے ہیں. اخلاقیات میں عدل کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کی عزت, کسی کی عزت کے نفس پر حملہ نہ کیا جائے, ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ. لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی عدل یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی عزت نفس پر حملہ کرتا ہے یا آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی اتنا ہی بدلہ لے سکتے. یہ ہے عدل. لیکن اس سے تجاوز نہیں کرنا. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا. یہ اصول دے دیا قرآن نے, سورہ شورا میں ہے. برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اسی کے مثل جتنی اس نے زیادتی کی دوسرے کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہو. اگرچہ جب ہم احسان پر آئیں گے تو احسان کا تقاضا کچھ اور ہے, عدل کا تقاضا یہ ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید نے یعنی شریعت اسلامی نے مقتول کے ورثاء کو یہ حق دیا ہے کہ وہ قاتل کی جان بھی لے سکتے ہیں, معاف بھی کر سکتے ہیں یا خوب بہا لے کر اس کو چھوڑ سکتے ہیں. یہ اصول سورہ بنی اسرائیل میں آیا اور وہاں پر ایک بات فرمائی کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. یہ اختیار تو ہم نے اس مقتول کے ورثاء کو دیا ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ قاتل کو پکڑ کے پیش کر دیں. جو حکومت کی ذمہ داری ہے, اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. اور جو حکومت اور ریاست قاتل کو نہ پکڑ سکے پھر وہ کیا حکومت ہے اور کیا ریاست ہے اور وہ کیا حکمران ہے, انہیں کیا حق ہے حکمرانی کرنے کا, یہ ایک الگ ایشو ہے. ان کا کام ہے قاتل کو پکڑنا, لیکن اس کے بعد اس کی ساری جو ہے سزا اس کا تعین کریں گے مقتول کے ورثاء. اگر وہ چاہیں کہ ہم نے جان لینی ہے جان کے بدلے جان, ٹھیک ہے. لیکن وہاں بھی فرمایا فلا یسرف فی القتل. اگر تم نے یہ طے کر لیا مقتول کے ورثاء نے کہ ہم قاتل کی جان لیں گے تو اب قتل کے معاملے میں بھی وہ زیادتی نہ کریں, اسراف نہ کریں. یہ نہ ہو کہ اسے اذیت دے دے کے مارے. بس جان دے لیں جو معروف طریقہ ہے جس طرح. یہ ہے عزم. اسی حوالے سے وہ آیت بڑی مشہور ہے سورہ مائدہ کی, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. کسی نے آنکھ توڑی ہے, جواباً اس کی آنکھ توڑی جا سکتی ہے. دانت توڑا ہے, دانت توڑا جا سکتا ہے. جس طرح کا زخم لگایا اس کے بدلے میں اس زخم لگانے والے کو بھی اسی طرح کا زخم لگایا جائے گا. یہ ہے عدل. اگرچہ احسان اس میں کیا ہے, وہ ہے معاف کر دینا, وہ بات کی اس کا ذکر بعد میں آئے. جذبات میں بھی عدل مطلوب ہے. اور جذبات بہت سے ہیں, غصہ بھی ایک جذبہ ہے انسان میں, اس میں بھی عدل چاہیے. بالکل انسان جو ہے وہ غصے سے پاک ہو جائے یہ بھی کوئی جو مطلوب شے نہیں ہے. اس درجے کے غیرت کی حمیت اور دینی غیرت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اگر دیکھ رہا ہے کہ شریعت جو ہے اس کے اصول احکام شریعت پامال ہو رہے ہیں، دینی قدرے جو ہیں ان کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، منکرات کا فروغ ہو رہا ہے، تو خون تو کھولنا چاہیے، چہرے کا رنگ تو متغیر ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر عادل کیا ہوگا؟ عادل اس میں یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار فرمایا اس پر چلو، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ نکلے اور چار چھ نعرے لگائے اور اپنے جذبات کی نکال دیے اور باہر ہو گئے اور فارغ ہو گئے، وہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ تو غصے کے اندر بھی پسندیدہ شے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنی جگہ غیرت دین، غیرت حق، حمیت دین وہ مطلوب۔ صحابہ کرام سے بھی کہا گیا تھا کہ ابھی اپنے آپ کو تھامو، جسے اقبال نے کہا کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، اس کو تھامنا آنا چاہیے، جو صحیح جگہ ہے وہاں پر نکلے وہ۔ اسی طریقے سے نیکی، نیکی بھی ایک جذبہ ہے، اس میں بھی اعتدال مطلوب ہے۔ یہ آپ کو شاید حیرت ہو رہی ہوگی کہ نیکی میں کیا اعتدال، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی مثالیں قائم فرمائی، امت کو تعلیم دی، ایجوکیٹ کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں نیکی کا جذبہ اتنا بیدار ہوا کہ اپنا سب کچھ میں دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس آفر کو قبول نہیں کیا، نہیں، اپنی اولاد کے لیے، ورثاء کے لیے بھی تو کچھ رکھو کہ بعد میں کل کو جو ہے تمہاری اولاد وہ دست سوال دراز کرتی پھرے۔ اس نے کہا میں آدھا دیتا ہوں، آپ نے کہا نہیں، یہ بھی قبول نہیں۔ پھر اس نے کہا ون تھرڈ، ایک تہائی دیتا ہوں، آپ نے فرمایا ہاں یہ قبول ہے اور یہ بھی بہت۔ اعتدال، عدل۔ اسی طریقے سے تین صحابہ کا واقعہ ملتا ہے، ان پر نیکی کا بڑا غلبہ ہوا، امہات المومنین میں سے بعض کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نفل عبادت تھی اس کے بارے میں سوال کیا، رات کو کتنا قیام کرتے ہیں، نفلی روزے کتنے رکھتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو جو کچھ حقیقت ہے وہ بیان کر دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، کچھ وقت رات کا آرام بھی کرتے ہیں اور رات کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کھڑے بھی رہتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے بھی ہیں اور ناغے بھی کرتے ہیں، کبھی نفلی روزے رکھتے ہیں، پہم رکھتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ اب شاید مسلسل ہی رکھیں گے، اور پھر کئی دفعہ جو ہے ناغہ کرنے پر آتے ہیں تو مسلسل ناغہ بھی ہوتا۔ جو صورت حال تھی وہ امہات المومنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے سامنے رکھ دی۔ حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ ان تینوں نے اپنے خیال کے مطابق اسے کچھ کم تصور کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس سے زیادہ کا کی ایکسپیکٹیشن لیے ہوئے تھے، لیکن ساتھ ہی اپنے آپ کو قائل یہ کیا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، اول تو ہیں ہی معصوم، اور اگر کوئی امکان بھی ہے تو قرآن میں تو یہ بات آ گئی کہ اگلی پچھلی سب خطائیں آپ کی معاف، لہٰذا ان کے لیے تو اتنا کافی ہے، ہمیں کچھ اور آگے کرنا پڑے گا۔ اب جذبہ نیکی کا تھا، ایک نے طے کر لیا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، بس اللہ سے لو لگاؤں گا، دوسرے نے طے کیا کہ میں ساری رات کھڑا رہا کروں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا، قیام اللیل۔ تیسرے نے طے کر لیا کہ میں روزہ رکھوں گا بلا ناغا، کوئی ناغا نہیں کروں گا، ہمیشہ میں روزے سے رہوں گا۔ اب بظاہر یہ نیکی کا جذبہ اور خیر کے کام اور بڑی اونچی آزائیں، لیکن یہ اعتدال دیکھیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمایا۔ آپ کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے ان چیزوں کو بلا لیا کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس سے غلط روایت پڑ سکتی، اور آپ باقاعدہ آپ کے چہرے سے بھی اور آپ کے الفاظ میں بھی وہ ناراضگی جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، کہ فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ یہ غیر معمولی الفاظ ہیں، لیکن اس معاملے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار فرمایا. اور سنو, میں نے شادیاں بھی کی ہیں, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام الدیل کے لیے اٹھتا بھی ہوں, اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور ناغا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی, یہ الفاظ یہاں پر آئے ہیں, جسے میرا یہ طریقہ پسند نہیں ہے, مجھ سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. دین فطرت وہ اقدار نہیں پسند کہ انسان جو ہے وہ اپنے اس نفس کو کچل کر جو ہے وہ بالکل اس دنیا سے اور دنیا کے جو ہے تقاضے اور یہاں کے منجدھار سے کٹ جائے, یہ اس دین میں نہیں ہے. ہمارے دین کی رہبانیت ایک ہی ہے, وہ بھی واضح فرما دی, وہ جہاد و قتال کے لیے نکلنا ہے. اس میں ظاہر بات ہے کہ گھر بار کو انسان چھوڑتا ہے, جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے. یہ شکل ہے جو اللہ کو پسند ہے دنیا کو ترک کرنے کی, نکلے آدمی جہاد و قتال کے لیے, غلبہ دین کے لیے. لیکن جس چیز کو اپنا معمول بنا لینا اور اس کو سمجھنا کہ میں شادی نہ کروں تو یہ اعلیٰ خیر کا کام ہے, قطن نہیں. ساری رات جو ہے میں قبر جو ہے بستر سے نہ لگاؤں, یہ بھی سنت سے انحراف. اور حضور نے فرمایا کہ ما صام من صام الدہر, اس شخص کا تو کوئی روزہ ہی نہیں ہے جو روزانہ روزہ رکھے, اس نے صرف اپنی روٹین بدل لی. تو یہ صیام الدہر جو ہے, صوم الدہر, روزانہ روزے سے رہنا, یہ بھی پسند نہیں. تو یہ میں اکثر رہا تھا کہ جذبات میں بھی اعتدال. ان اللہ یأمر بالعدل, پہلا حکم جو اللہ نے دیا ہے عدل کا ہے, انصاف کا ہے. اور یہ عدل جو ہے عقائد میں بھی ہے, اعمال میں بھی ہے, معاملات میں بھی ہے, اخلاق میں بھی ہے, جذبات میں ہے. والاحسان, دوسرا حکم اللہ نے دیا احسان. احسان کیا ہے؟ میں علامہ شبیر احمد عثمانی ہی کے الفاظ جو ہیں ان کا سہارا لے رہا ہوں, بہت جامعیت کے ساتھ انہوں نے اس کی وضاحت فرما دی کہ انسان خود نیکی اور بھلائی کا پیکر بن کر دوسروں کا بھلا چاہے, مقام عدل و انصاف سے بلند تر ہو کر فضل و عفو اور تلطف و ترحم کی خو اختیار کرے. میں اس کی وضاحت کروں گا, الفاظ ذرا بھاری ہیں. فضل و عفو, فضل کیا ہے؟ ایک شخص نے, ایک شخص سے آپ نے طے کیا کہ وہ 8 گھنٹے کام کرے گا, مزدوری اس کی جو ہے وہ 100 روپے ہوگی, فرض کیجیے. عدل یہ ہے کہ اس نے 8 گھنٹے کام کیا اور 100 آپ نے دے دیے. احسان کیا ہے؟ کہ 100 تو آپ نے دے دیے جو طے کیے تھے, لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ کام اچھا کیا, ذمہ داری سے کیا, مزید اپنی طرف سے اضافہ کر دیا. یہ ہے تلطف و ترحم, یا اس کے حالات دیکھتے ہوئے, مجبور ہے, ضرورت مند بھی ہے, کام کیا ہے تو کیوں نہ اس محنت کرنے والے کو میں زیادہ دوں, طے تو اگرچہ 100 کیے تھے, میں 200 کیوں نہ دے دوں. یہ ہے تلطف و ترحم, عدل و انصاف سے بلند ہو کر فضل و عفو اور تلطف و ترحم کی خو اختیار کرے. فرض ادا کرنے کے بعد تطوع و تبرع کی طرف قدم اٹھائے. میں نے عدل کے معاملے میں وضاحت کرتے ہوئے اب یہ الفاظ کہے تھے کہ تمام فرائض و واجبات کو ادا کرنا عدل کا تقاضا. اس فرض پر اب نفل کا اضافہ جو ہوگا وہ احسان. تطوع اور تبرع, فمن تطوع خیرا, اپنی مرضی سے زیادہ خیر کرے, زیادہ انفاق کرے, زیادہ روزے رکھے. انفاق کے ضمن میں عدل یہ ہوگا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے جو اللہ نے طے کر دیا, اس سے زیادہ اگر وہ خرچ کر رہا ہے, دے رہا ہے انفاق, یہ اب احسان. انصاف کے ساتھ مروت کو جمع کرے اور یقین رکھے کہ جو کچھ بھلائی وہ کرے گا اللہ دیکھ رہا ہے, اور وہاں سے بھلائی کا بدلہ بھلائی کی صورت میں ملے گا. یہ ساری بات جو ہے وہ اللہ سے عہد بندگی کے حوالے سے ہو رہی ہے. ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا, ایاک نعبد اقرار کیا, و ایاک نستعین, اور رب مانا اور قرآن اس کا کلام ہے, اس کی دی ہوئی ہدایت ہے, سے معلوم ہو گیا کہ اصل منزل وہ ہے. یہ دنیا دار الامتحان. اب میں جتنا زیادہ کروں گا, ایک تو فرض اور واجب ہے, اس سے زیادہ جو کچھ کر رہا ہوں یقیناً وہاں سے مجھے اس کے بدلے میں اور زیادہ ملے گا. یہ احسان کی روش. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. چنانچہ اسی لیے عقائد و ایمان کے اعتبار سے بھی احسان کی جو ڈیفینیشن حدیث میں آئی ہے, عدل تو یہ ہے کہ انسان شرک سے بچ جائے, توحید پر کاربند رہے. لیکن یہ توحید اور اللہ پر ایمان اور یقین اور توکل جب اس درجے کا ہو جائے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یعنی ہر وقت اللہ کی موجودگی کا احساس. جب ایمان اس درجے کا ہو جائے تو یہ مقام احسان. فان لم تکن تراہ فانہ یراک, یا یہ کہ یہ احساس رہے, تم تو دیکھ نہیں سکتے اسے لیکن یہ احساس ہر وقت رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس جذبے کے ساتھ انسان جو بھی بندگی کرے گا اس میں خوبصورتی اور نکھار پیدا ہوگا. نماز فرض ہے. ایک میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں جس طریقے سے پڑھتے ہیں, محجوب نماز. ایک یہ کہ اس شخص کو احساس ہو کہ ہاں میں اس وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں اور میں اللہ سے ہم کلام ہوں. اس کی نماز میں جو حسن پیدا ہوگا وہی درجہ احسان ہے. یہ ہے عدل سے اوپر اٹھ کر احسان کی طرف. اور معاملات میں بھی, اب جیسے کسی شخص سے آپ نے قرض دیا ہے یا قرض دیا ہے, اس میں اگر طے کر لیا کہ واپسی جو ہے اضافی کے ساتھ ہوگی تو یہ تو سود ہے اور انتہائی سنگین اور بھیانک جرم. لیکن اسی کو دوسری طرف دیکھیے, عادل یہ ہے کہ جتنا قرض آپ نے کسی کو دیا تھا اتنا ہی واپس لیں, جتنا کسی سے لیا ہے اتنا واپس کریں. لیکن اس میں احسان کیا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے کہ کسی سے کبھی قرض لیا ہے تو واپس لوٹاتے ہوئے اپنی مرضی سے اس نے کچھ بڑھا کر دے دیا, طے نہیں تھا کہ بڑھانا ہے. یہ تطوع ہے, بھائی تم ایک مشکل وقت میں میرے کام آئے تھے, میں اپنی مرضی سے تمہیں اضافی دے رہا. تو یہ معاملات کے اندر اس طریقے سے جو ہے یہ احسان کی شکلیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا, زکوٰۃ اصل تقاضا یہ ہے کہ کیا خرچ کریں, زکوٰۃ دے دو, باقی مال تمہارا ہے, تمہارا حق ہے, اس پر وہ پاک ہو گیا مال. لیکن احسان کا درجہ کیا ہے؟ قول العف, ضرورت سے زائد ہر چیز دے دو اللہ کی راہ میں, یہ احسان. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے عادل کا حکم دیا اور ساتھ یہ کہ احسان کی بھی کوشش کرو, اس پر کانے نہ رہو, اسے اپنا ہدف بناؤ کہ آگے بڑھنا ہے. فرض اور واجب سے آگے نوافل بھی ہیں. فرض زکوٰۃ کے بعد اور بھی ہے, فی سبیل اللہ, خدمت خلق کے کام, ان میں مال خرچ کرو. ہر میدان میں یہ چیز جو ہے موجود ہے. اور تیسری بات فرمائی, وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے. یعنی عدل اور احسان یہ تو عمومی تعلیمات ہیں, تمام انسانوں کے ساتھ عدل کرو بلکہ آگے بڑھو, درجہ احسان تک جاؤ. ایک شخص نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, تھپڑ مارا ہے, تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو, عدل ہوگا, ویسا ہی تھپڑ تم بھی رسید کرو. احسان کیا ہے؟ معاف کرو. یہ بہت اونچی شے ہے. لیکن یہ چیزیں تو ہیں سب کے لیے, خاص طور پر رشتہ داروں کے معاملے میں تو عدل اور احسان کا بہت زیادہ خیال کرنا اور اس کا لحاظ رکھنا, ان کے حقوق کے اندر کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے. تم نے اگر کسی کو دیا ہے, اسی لیے قرآن مجید میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے بھی جب ترتیب آتی ہے تو سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر. وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. نیک شخص کون ہے؟ جو ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے اپنا مال خرچ کر سکتا ہے, جو خدمت خلق کے کاموں میں اپنا مال لگا رہا ہے. لیکن وہاں فرمایا سب سے پہلے مستحق رشتہ دار ہیں. قریبی عزیزوں میں جو مستحق یا ضرورت مند ہیں سب سے پہلے اس کو دو، وہ زیادہ مستحق ہے، اور یہ کام زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ عام طور پر قریبی عزیزوں کے ساتھ شکوے شکایتیں بھی ہوتی ہیں. چوتھے محلے جا کے خیرات بانٹنا بڑا آسان ہے. تو وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، صلہ رحمی کا جو حکم ہے رشتہ داروں کا، والدین، بہن بھائی، قریبی رشتہ دار، اور اس کے ساتھ یہ ایڈ کر لیجیے پڑوسی جو ہیں ان کے حقوق، یہ اضافی ہیں. سب کے ساتھ عدل اور احسان ہے لیکن ان کے ساتھ اضافی ہے، اس میں ان کو مقدم رکھو. یہ ہے صلہ رحمی کی اہمیت کہ اس کو علیحدہ سے بھی نمایاں کر دیا. یہ تین باتیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا، تین سے بنا فرمایا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، ترجمہ تو پچھلی مرتبہ بھی میں نے کر دیا تھا اور اب بھی کر دیتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. فحشا، ہر قسم کی فحش بات، بے حیائی، منکر، جو شے بھی معروف کے خلاف ہے، فطرت انسانی جسے ایبا کرے، جسے ناگوار محسوس کرے، یہ سب چیزیں جو برائی کی چیزیں ہیں، کسی کا دل دکانا، کسی کو دھوکہ دینا، بدعہدی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، کسی کا مذاق اڑا دینا، یہ سب منکرات، سب سے روک دیا. والبغض، اور طغیانی اور سرکشی، اور طغیانی اور سرکشی میں ہر قسم کی ہے. کسی دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا یہ بھی طغیانی ہے. موقع ملا تھا، کوئی معاملہ تھا کسی کے ساتھ، مشترک کاروبار تھا، اور جو صاحب جو ہے اس کے اندر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے، کچھ عرصے بعد انہوں نے سارے اس کو جو ہے قبضہ کر لیا، اس لیے کہ وہ اس پوزیشن میں تھے. رشتے دار بیٹھے ہیں باہر، وہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں، میرے لیے جو ہے مکان بناؤ، میں واپس آؤں گا 2-4 سال کے بعد. مکان تو بنایا لیکن اس پر قابض ہو کر بیٹھ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ بغی ہے، طغیانی ہے، سرکشی ہے، دوسروں کے حق مارنا ہے، جو ہمارے معاشرے میں عام ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ کس کو موقع مل رہا ہے اور کس کو موقع نہیں مل رہا، فرق اتنا سا ہے. الا ماشاءاللہ، نیک لوگ ہیں لیکن بہت سے کم. لیکن بغی و طغیان کی جو سب سے بڑی شکل ہے وہ اجتماعی نظام ہے جو آج کا ہے. اس وقت دنیا میں بغاوت اور سرکشی اور طغیانی اپنی انتہا پر، سیاسی سطح پر سیکولر نظام، ہم نہیں مانتے کوئی اللہ ہے، کوئی خالق و مالک ہے، اگر ہے بھی تو وہ وہی رہے آسمانوں میں، زمین میں اپنا نظام، اپنا دستور، اپنے قوانین ہم خود بنائے تھے. یہاں ہمیں اللہ کی مداخلت ہرگز گوارا نہیں. یہ ہے سیکولر نظام. معیشت میں سود، جس کے بارے میں اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آیت آپ بار بار سن چکے ہیں کہ اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اگر سود نہیں چھوڑتے. آج پوری دنیا نے سود اختیار کیا ہوا ہے، اللہ اور رسول کے خلاف محاذ جنگ کھلا ہوا ہے. تو یعنی سرکشی، اور پھر یہ جو فحش، بے حیا، مادر قدر آزاد معاشرت، تہذیب، کلچر، یہ شیطانی کلچر ہے. اس لیے کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر سے ڈرا کر انفاق سے روکتا ہے اور حکم دیتا ہے تمہیں فحشاء کا، فحش کا حکم شیطان دے رہا ہے. یہ شیطانی تہذیب ہے جو ہمارے گھروں تک پہنچی ہوئی ہے، وہ کیبل کی شکل میں ہو، کسی اور شکل میں ہو. ہم انفرادی طور پر بھی فروغ دے رہے ہیں اور حکومت نے تو ہر چیز کے دروازے کھول دیے ہیں، شیطانی تہذیب، شیطانی نظام، تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، ویلکم کیا جا رہا ہے. یہ ہے جن چیزوں سے اللہ نے روکا تھا انہیں ہم دھڑلے سے کر رہے ہیں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم ہوش میں آؤ. یہ ہے ترجمہ جو آخری حصے کا ہے. کچھ عقل جو ہے اس کو استعمال کرو، کچھ اپنا برا بھلا پہچانو، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، آنکھیں کھلے تمہاری, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کی ہے. ابھی زمن میں صرف دو منٹ لوں گا آپ کے. اسی آیت کے تناظر میں ہم آج کے اپنے ماحول کو دیکھیں, کچھ اشارے میں کر چکا ہوں, اور کچھ یہ ہے کہ ہم اب جشن بہارہ منانے چلے ہیں, کن حالات میں چلے ہیں. کیا ہم کسی سونامی کے منتظر ہیں؟ جو طوفان, جو سیلاب, جو تباہی وہاں آئی ہے چشم زدن میں, لاکھوں انسان جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں. جو سپیڈ کی اس لہر کی آپ کو معلوم ہے, وہ 800 کلومیٹر کی سپیڈ فی گھنٹہ, آنن فانن جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچی ہے. اور جو لوگ برف ہوئے ہیں وہ 2.5 لاکھ تک تو شاید فگر اب پہنچ چکی ہے, ابھی اور معلوم نہیں کہاں تک جائے گی. تو کیا ہم بھی کسی اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنا جو ہے وہ دیکھ نہیں رہے اپنا مستقبل؟ سونامی طوفان کے ہاتھوں لاکھوں انسان رقمہ اجل بنے, جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. یہ ایک نقشہ ہے. دوسرا نقشہ, امریکہ افغانستان اور عراق میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے اور ایران پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے. اس سے پہلے جو میں نے عرض کیا, جیسے بھیڑوں میں سے پہلے ایک بھیڑ کو پکڑ کر قصاب ذبح کرتا ہے, پھر دوسری کو, پھر تیسری کو, اور بھیڑیں اس قابل نہیں ہوتی کہ اس قصاب کے خلاف کوئی مل کر ایک مشترکہ لائحہ عمل ایسا مرتب کر سکیں کہ اس کی شفافیت کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہو سکے. بس انتظار کر رہی ہوتی ہیں اب جس کی باری. یہی نقشہ ہمارا. اب ایران کی طرف اس کا رخ ہے, کسی کا خیال تھا شام کی پہلے باری آئے گی. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جس وجہ سے وہ ایران آیا ہے, وہ وجہ پاکستان میں آنا اس کا لازمی حصہ ہے, اس لیے کہ اس وجہ کے اعتبار سے ہم ایران سے چند قدم آگے کھڑے ہوئے. نیوکلیئر ٹیکنالوجی, نیوکلیئر پاور, یہ ٹیکنالوجی کسی مسلمان ملک کے حصے میں آ جائے, یہ گوارا نہیں ہے یہود کو اور نہ نصارہ کو. اور جو بھی دہشت گردی کے خلاف عالمی مہم ہے, آپ کو معلوم ہے جو بیانات آج کل آئے ہیں, وہ رائس کے بیانات ہوں, وہ کیری کے ہوں, جس میں اس بات پر شدید اندیشہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں وہ کہیں دہشت گردوں کے اور فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں نہ چڑھ جائیں. ان کے ہاتھ میں آ گئیں تو پھر دنیا جو ہے اس کے اندر تباہی مچ جائے گی. لہذا ان کا فرض ہے کہ دنیا کو اس تباہی سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں. جن کے دل میں پوری انسانیت کا درد ہے, پیٹ میں ان کے مروڑ اٹھتے ہیں انسانیت کے لیے, یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ صرف یہ کہ باری کس کی پہلے آ رہی ہے, اتنا سا ایشو ہے. باری ہماری بھی لگی کھڑی ہے, لیکن لچھن کیا ہے؟ جشن بہارا منایا جائے گا, بسنت منائی جائے گی, میراتھن ہو رہی ہے. قوم کو جگانے کی ضرورت ہے. اس بڑے دشمن کے مقابلے میں ایک بہت بڑی قوت ہمیں مل سکتی ہے, اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ایک طرف ہم 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی منانے کا عزم رکھتے ہیں, تو دوسری طرف اگلے ہی روز 6 فروری کو ہندوؤں کا تہوار بسنت منانے کی قومی سطح پر تیاریاں کر رہے ہیں. کیا ہم اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے؟ اور بسنت تو ایک عنوان ہے, اس عنوان کی آڑ میں جو افراتفری اور جو فحشا کا ارتکاب ہوتا ہے, فحشائی والبنکر والبغض, یہ ساری چیزیں جو اس طوفان میں ساتھ آتی ہیں, ان سب کو آپ ذہن میں لائیے. کیا ہم اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے؟ کیا ہم کسی سونامی کے منتظر ہیں؟ حکومت سے التماس ہے کہ وہ بسنت منانے یا جشن بہارہ کے انعقاد کا خیال چھوڑ کر پتنگ کی ڈور کی فروخت پر مکمل اور مستقل پابندی عائد کرے. علامہ اقبال اور قائد اعظم کے تصورات کے مطابق مملکت خداداد پاکستان میں دین حق کے حقیقی قیام اور شریعت کے نفاذ پر کمر بستہ ہو جائے. بات تو ہمیشہ کی جاتی ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم کی. علامہ اقبال تو پردے کے شدید حامی تھے, اور یہاں اس کو دقیقہ نصیحت قرار دیا جا رہا ہے اور ترقی کے رستے کی رکاوٹ قرار دیا جا رہا ہے. اور ہمارا ایم اور مشن یہ ہے کہ ہم بے پردگی کو فروغ دیں اور پردے کو ختم کریں, تاکہ جو مسلمانوں کے بارے میں غلط تاثر دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ دور ہو. اقبال تو فرما رہے ہیں, بطول باش و پنہا شو عظیم عصر, کدر آغوش شبیر بگیری. فاطمہ کا کردار ادا کر رہے مسلمان عورت, اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا, تب تیری گود میں شبیر جیسے حسن اور حسین جیسے پھول کھلیں گے. اقبال کے لیے فرما رہے ہیں, نام آپ اقبال کا دیتے ہیں اور کلچر کون سا لے کر آ رہے ہیں. تو یہ ہے اصل میں جو حکومت کو ہم نے توجہ دلائی ہے, وگرنہ کوئی سونامی ہمیں بھی آ لے گا اور اس وقت مہلت ختم ہو چکی ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر توبہ کریں, اور اس کا صرف اور صرف یہ طریقہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں سمیت ہر شخص پہلے اپنی ذات پر اور پھر ملک میں حقیقی اسلام نافذ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.